محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا بند عالم اپنی کتاب ہدایت میں ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں یہ ساری کائنات ہے، اور کوئی چیز اس کے قبضۂ قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ وہی ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وہ عزیز ہے، غلبہ ناپذیر ہے، شکست ناپذیر ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے. زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، موت کا بھی ایک مقصد ہے. زندگی، اس دنیا کی زندگی، اس مادی دنیا کی زندگی بہت اہم اور بہت ضروری ہے، مگر ناپائیدار ہے. ایک مدت تک، ایک زمانے تک جس کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ مدت کتنی ہے، اس مدت میں ہمیں اس کرۂ ارض پر رہنا ہے، اس زمین پر رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے سرائے آخرت کی طرف چلے جانا ہے. وہ سواری جو ہمیں آخرت کی طرف لے جاتی ہے اس کا نام موت ہے. وہ پل جو ہمیں زندگی آخرت تک پہنچاتا ہے اس پل کا نام موت ہے. موت فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے. یہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی زندگی ہے، لیکن ہر عالم کی زندگی کا قانون الگ الگ ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو زندہ تھے، وہاں کی زندگی کا قانون الگ تھا. وہاں تک ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا، ہمارا کھانا پانی سب مل جایا کرتا تھا. دنیا میں آئے، کچھ ہمیں محنت کرنا ہوتی ہے، کچھ اس نے دے دیا. لیکن اب اس کے بعد کی جو دنیا ہے، وہاں سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہے. پہلے مرحلے میں ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا، وہ زندگی کا تقاضا یہ تھا. دوسری اسٹیج جب آئی، کچھ ہمیں کرنا ہے، کچھ اس کی آتا ہے. لیکن زندگی کا تیسرا مرحلہ، جو اصلی مرحلہ ہے، یہ تو سب تمہید تھی. وہاں پہ سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہے. آرام چاہیے تو ویسا، اور تکلیف اور جو کچھ کرنا ہے وہ وہاں نہیں کرنا ہے، یہاں کرنا ہے وہاں کے لیے. وہاں تو فقط نتیجہ اس کا حاصل کرنا ہے, اچھا یا برا. کچھ اپنی زندگی کا نتیجہ جنت کی حاصل میں دیکھیں گے, کچھ اپنی زندگی کا نتیجہ جہنم کی صورت میں دیکھیں گے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت کو دیکھیں گے. جب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی اگر ہم نیک عمل نہ کرتے تو یہ حشر ہوتا ہمارا جو ان کا ہو رہا ہے. تو خود یہ دیکھ کر کے ان کو ان کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ چلو اچھا کیا کہ ہم نے وہاں پر, کیونکہ کسی چیز کا کی تکلیف یا آرام کا اندازہ جب تک اس کے جو ہے یہ جو ہے مقابل کی چیز کو نہ دیکھ لینا تب تک نہیں ہوتا ہے. تو جنت والے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پروردگار نے کیا دیا ہے ہمیں. اور اسی طرح سے جب جہنم والے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے, جنتیوں کے عیش و آرام کو دیکھیں گے, تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. یعنی ہم وہاں جا سکتے تھے اور یہاں پڑے ہوئے ہیں, جا وہاں سکتے تھے اور پڑے ہم یہاں ہوئے ہیں, تو دکھ اور تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جنت بھی اپنے اعمال کا نتیجہ, جہنم بھی اپنے اعمال کا نتیجہ. کل میں نے حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں, موت کی آرزو کروں؟ پیغمبر نے کہا آرزو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو آئے گی ہی. الموت شیء لا بد من, موت ایک وہ چیز ہے جس سے فرار نہیں, وہ تو آنا ہی آنا ہے. البتہ ہاں اس کی تیاری کر لو, سفر طویل, موت کو کھلونا نہیں ہے, نہ یہ کہ قصہ تمام, ایک لمبا سفر ہے. ينبغي لمن اراده ان يرفع عشر هدايا, اور جو موت پر یقین رکھتا ہے, معلوم ہے کہ موت آئے گی اور موت فنا نہیں ہے, موت مٹ جانا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ جاری رہے گا, اسے چاہیے کہ اپنے لیے 10 تحفے فراہم کر لے. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ان یرفع عشر ہدایا, ایک تحفہ یہ جو ہے ملک الموت کے لیے, ایک تحفہ قبر کے لیے, ایک تحفہ منکر و نکیر کے لیے, ایک تحفہ میزان کے لیے, ایک تحفہ صراط کے لیے, ایک تحفہ فرشتہ دوزخ مالک کے لیے, ایک تحفہ فرشتہ بہشت رضوان کے لیے, ایک تحفہ رسول خدا کے لیے, ایک تحفہ جبرائیل کے لیے, ایک تحفہ خدا کے لیے. 10 افراد ہیں جن کے لیے تحفے, اور ہر ایک کے لیے چار چار تحفے ہیں. وہ تحفے کہاں سے لینا ہے؟ اسی دنیا کی مارکیٹ سے لینا ہے, کہیں اور نہیں ملے گا. وہ تحفے ہیں کیا؟ اما حدیت و ازرائیل اربعۃ اشیاء, جو تحفہ ہمیں ملک الموت کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ چار چیزیں ہیں. رضاء الخصماء, پہلا تحفہ یہ تھا جن سے ہماری نا اتفاقی ہے, ناچاقی ہے, کسی وجہ سے اختلافات ہیں, ان کو راضی کر لیں جس قیمت پہ بھی راضی کرنا ہے. وقضاء الفوائد, جو واجبات ہم سے چھوٹ گئے ہیں ان واجبات کو انجام دے لیں. جو نمازیں چھوٹی ہیں, جو روزے چھوٹے ہیں, جتنا وقت ہے جلد از جلد اسے اس کی قضا بجا لائیں. یہ نہیں کہ بجا لائیں گے بعد میں, بات تو ہے ہی نہیں, کیا پتا کہ کب یہ سلسلے حیات منقطع ہو جائے. اس کے بعد تھا کہ وہ شوق اللہ و تمنی للموت, اللہ سے ملاقات کا شوق اور موت کی تیاری. یہ تحفہ تھا عزرائیل فرشتہ موت ملک الموت کے لیے, تو کل عرض کر چکا تھا. اب دوسرا تحفہ جو فراہم کرنا ہے وہ قبر کے لیے. وَأَمَّا حَدِيَّةُ الْقَابْرُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءُ, قبر کے لیے بھی چار تحفہ لے جانا ہے. پہلا تحفہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے تَرْكُ النَّمِيمَةِ, شغل خوری کی عادت چھوڑ دیں, ادھر کی ادھر کرنا, لگائی بجھائی کرنا. کتنے ہی خاندان تباہ ہو گئے ہیں اسی ایک عادت کی وجہ سے. تارکن نمیمہ, نہیں ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں. اسی سچ کو تو نہیں بولنا ہے. اسلام میں جھوٹ بہت بری چیز ہے, قابل یعنی جوئلت الخبائص وکلھا فی بیت واحد ومفتاحھا الکذب. ساری برائیاں ایک گھر میں بند کر دی گئی ہیں, اس کی چابی جھوٹ ہے. لیکن کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پر یہی جھوٹ آپ کو بولنا ہے. من جملہ, اگر دو لوگوں میں تعلقات خراب ہیں, ان کے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے, میاں بیوی میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا ہے, لڑائی ہو گئی ہے, بیوی اپنے گھر چلی گئی, میں کیا چلی گئی, شوہر اپنی جگہ پر ہے, یہ اپنی یہاں بیٹھے بیٹھے, وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یہ جھکنے کو تیار نہ وہ جھکنے کے تیار, بیچ میں ہمارا جیسا سچا آدمی آ گیا. گئے تھے شوہر کے پاس, ہاں بھائی کیا حال ہے, وہ تو اکڑے بیٹھے نا, چلی گئی چلی گئی, اچھا ہوا سکون ہو گیا گھر میں, سکون ہو گیا. بیوی کے پاس پہنچے, ان سے پوچھا بھابھی کیسے, ارے بھائی برسوں کے بعد نجات ملی ہے. اور معلوم ہے کہ دل میں ان کے نہیں جو زبان پہ بیان ہو رہا ہے. اب ہم تو سچے آدمی, شوہر کے بعد جا کے بیوی سے کہہ دیا, بیوی کے بعد جا کر کے نتیجہ کیا ہوا, جو صلح کی امید تھی وہ بھی. یہاں پر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر اصلاح ذات البین, لوگوں کو جو ہے ملانے کے لیے تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو. اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود, برعکس شوہر کے پاس جب آئے, کہاں گئے تھے وہاں, کہہ رہے بھابھی تو تڑپ رہی ہیں آپ کے لیے, روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا ہے, ہر وقت تو آپ ہی کو یاد کرتی رہتی, بس ایک انتظار ہے کہ آپ کا ٹیلی فون آئے اور وہ آ جائیں. یہاں پر دل پسیچا, وہاں پلٹ کے گئے, یہ کیا حال تھا. بہرحال وہ مرد ہے نا, تو خود سے تو کہیں گے نہیں, لیکن بے قرار ہیں, کہہ رہے تھے زندگی کا جو ہے سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا ایسا کہا تھا انہوں نے, زندگی کی کا جو ہے مزہ ہی ختم ہو گیا, جینے کو تب جی نہیں چاہتا ہے, ان کے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. اچھا ایسا کہہ رہے تھے, خب نتیجے میں کیا ہوگا, تعلقات ان کے استوار ہو جائیں. اسلام میں اصلاح ذات البین, دو روٹھوں میں صلح کرا دینا, وہ چیز ہے کہ مولا کائنات نے آخری جو وصیتیں کی ہیں بستر شہادت پر, 10 وصیتیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, واصلاح ذات البین. اور چغل خوری اس کا برعکس ہے نا, ادھر کے ادھر. اگر مرنے کا یقین ہے, موت کی تیاری اگر کرنا چاہتے ہیں, تو پیغمبر فرماتے ہیں قبر کے لیے پہلا تحفہ اور پہلا ہدیہ قبر کے لیے کہ ترک النمیمہ, چغل خوری چھوڑ دو, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر. اگر نہ ہوتا تو کتنے ہی اختلافات, کتنی ہی لڑائیاں, کتنے ہی ایسے جھگڑے تھے جن کا وجود ہی نہ آتا. پتہ چلے گا فلاں نے فلاں, بعض لوگ اس کو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں, ادھر کی بات ادھر لگا دینا, کارے خیر کارے ثواب سمجھ رہے, ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا تھا. ارے ایک مومنہ کو صحیح بات سے آگاہ کر دیا کہ تمہارے شوہر کے تمہارے بارے میں رائے کیا ہے, یا ایک شوہر کو بیوی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں, کیا سوچتی ہیں. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. خود چغل خوری گناہان کبیرہ میں شامل ہے. قبر کا پہلا تحفہ جو پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہے ترک النمیمہ, دوسرا فرماتے ہیں استبراءہ من البول, تیسرا و قراءت القرآن, چوتھا و صلاۃ اللیل, نماز شب. نماز شب اکثر آپ لوگ ماشاءاللہ واقف ہیں, چونکہ یہاں جو چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں سب مومن چہرے ہیں, با عرفان چہرے ہیں, با بارفت چہرے ہیں. لیکن بچوں کے لیے بتا دو کہ نماز شب 11 رکعت نماز شب کل ٹوٹل ہے, 8 رکعت نماز شب کی نیت سے, 2-2 رکعت کر کے, 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے, اور 1 رکعت نماز یہ جو ہے وتر کی نیت سے, 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں. البتہ یہ چھوٹی سی بھی ہے اور لمبی بھی ہے, جتنا انسان کے پاس ہو. سب سے مختصر میں میرے خیال میں 8-9 منٹ میں ہو جائے گی پوری نماز, کیونکہ ان میں جو 2-2 رکعت کر کے ہیں, حمد کے بعد سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے, بغیر سورے کے صرف الحمد پڑھ کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے. قنوت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی کافی ہے, نماز شف میں خیر قنوت ہے بھی نہیں. ہاں اگر اس کو بارونق بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے, کہ ہم کے بعد سورہ بھی پڑھ لیں اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وتر کا قنوت جب پڑھنے کھڑے ہوں تو 300 مرتبہ العف ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، 7 مرتبہ الہی ھذا مقام الاعوذ بک من النار ہے، 10 مرتبہ یا اللہ ہے، 40 مومنوں کے لیے دعا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور قنوت میں آپ جو چاہیں پڑھنا پڑھ لیں. اب وہ تو ہے کتنا انسان کے اندر عشق ہے، کتنا انسان کے اندر حوصلہ ہے. امام خمینی کے استاد تھے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملکیہ تبریزی، وہ جب نماز شب پڑھتے تھے تو اپنے قنوت میں دعائے قبیل پڑھا کرتے تھے. تو انسان کے اوپر ہے، جتنا توفیق بڑھتی جائے لیکن کم سے کم اتنا، وہ 5-6 منٹ والا جو بتایا قبر کے لیے. اگر ظاہر سی بات ہے کسی کا تحفہ معمولی ہوتا ہے، کسی کا تحفہ عالی ہوتا ہے، چلو کچھ نہ صحیح، خالی ہاتھ تو نہیں جانا ہے نا. تو ایک چیز ہے صلاۃ اللیل، صلاۃ نماز شب کی اہمیت آپ دیکھیں. قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، سورہ سجدہ میں وہ والی آیت پڑھیں گے تو آپ سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اس نہیں پڑھوں گا فی الحال، تعریف میں فقط اردو میں اس کا ترجمہ بیان کر دوں گا کہ قرآن کی میں ہے کہ مومن کون ہے، مومن کی تعریف کیا. ایک تو تعریف وہ ہے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ہم سب مومن ہی تو ہیں نا، لیکن مومن کی جو تعریف وہاں بیان کی گئی ہے کہ جب کبھی خدا کا ذکر آتا ہے تو وہ فوراً سجدوں میں گر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری ہے وَتَتَجَعْفَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعِ، رات میں وہ اپنا بستر چھوڑ کے یاد خدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدم و قیاما، کبھی سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کے عالم میں ہوتے ہیں. تو ان مومنوں کو اللہ جزا کیا دے گا؟ کہتا یہ وہ جزا دیں گے جو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو پتا ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ پروردگار نے نماز شب کا کیا اجر اور کیا ثواب لکھا ہے. میں اتنا جان لو کہ نماز شب وہ ہے جو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من حسنۃ الا ولها ثواب مبین فی القرآن الا صلاۃ اللیل، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام ایسا نہیں ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے قرآن میں بیان نہ کر دیا ہو سوائے نماز شب کے. فَإِنَّهُ لَمْ یبین ثوابہا، اللہ نے نماز شب کا ثواب بیان نہیں، کیوں نہیں بیان کیا؟ لِعَظَمِ حَذَرِهَا، کیونکہ اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ ذہن انسانی اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے، ذہن انسانی اس ثواب کو سمجھنے سے عاجز ہے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو بیان کرنے سے کیا فائدہ. اب ایک بچے کے سامنے کوئی صاحب یہ جو ہے فلسفیانہ بحث لے کر کے بیٹھ جائیں تو کہیں گے نا پاگل ہو گئے، بچے سے باتیں کہ بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو جو باتیں جس کے سمجھ میں نہ آ سکے اس کے لیے بیان کرنا ہی بیکار ہے. اتنا عظیم ثواب ہے نماز شب کا کہ اللہ نے ہر چیز کے ثواب کو بیان کیا لیکن نماز شب کے ثواب کو مخفی رکھا. آخر یہ نماز بھی تو مخفی نماز ہے نا، یہ نماز شب کب پڑھی جاتی ہے؟ رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، وہاں پہ نماز شب تنہائی میں پڑھ رہا ہے. نماز بھی مخفی ہے، اس کا ثواب بھی مخفی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، حتی روایتوں میں ہے کہ نماز شب سے محرومی ایک طرح کا عذاب ہے. خدا جب عذاب دینا چاہتا ہے نا، آخر بعد خدا کے عذاب کی بہت شکلیں ہیں، ہمیشہ عذاب ڈنڈے اور پتھر اور اس کی شکل میں نہیں ہوتا. جناب یعقوب کے بیٹے جناب یعقوب کے پاس آئے کہ بابا آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بدماش ہیں، آپ کو تو پتا ہے ہم نے کوئی معمولی گناہ تو کیے نہیں ہیں. ایک نبی خدا کو کنویں میں ڈال دیا، دوسرے نبی خدا کو بیٹے کے فراق میں تڑپاتے رہے، تو کوئی معمولی گناہ تو ہمارا نہیں ہے. کہاں بات تو صحیح. کہا تو بابا ہم پر عذاب اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا؟ کیا یہ جو ہے پارٹی اوٹری کا معاملہ ہے کہ چونکہ ہم یہ جو ہے نبی زادے ہیں تو نبی زادوں کو گناہ کرنے کی چھوٹ ہے, اس لیے تو نہیں ہے نا. کہا بچوں میں کیا جانوں, خدا کی مصلحت خدا جانے کہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اس نے تم پر عذاب کیوں نہیں نادل کیا. لیکن بابا آپ کا تو رابطہ ہے خدا سے, آپ پوچھئے کہ کچھ ہم لوگوں کو کیا یہ جو ہے اسپیشل چھوٹ ہے ہمارے لیے کہ اتنا سارا گناہ کر لیا پھر بھی ہم پر عذاب نہیں نادل ہوا. جب مناجات یعقوب نے کی پروردگار سے, ایک مناجات یہ بھی تھی, بار الہ میرے بچے پوچھتے ہیں کہ بتا دے تو نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نادل کیا. جواب ملا یعقوب, ہم نے تمہارے بچوں پر عذاب کر دیا ہے, انہیں احساس سے عذاب نہیں ہے. کہا تو بار الہ پھر بچے پوچھیں گے وہ عذاب کیا ہے, تو ابھی بتا دے وہ ہے کیا عذاب جس میں وہ جو ہے مبتلا عذاب ہیں مگر احساس سے عذاب نہیں ہے. کہا یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے میری یاد کے. ہر چیز میں انہیں مزہ آتا ہے. 500 صفحے کی ناول کسی کو تھما دیجیے, صبح ہونے سے پہلے پہلے ختم کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں, اور انہیں کے سامنے رکھ دیجیے قرآن پڑھنے کے, 2 صفحے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی, اونگنے لگیں گے. ایک لمبی دعا رکھ دی جائے, آج دعا ابو حمزہ سے ہماری گھنٹہ 2 گھنٹہ گپے لڑانے کے لیے کہتی سب تیار ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, کرکٹ میچ دیکھنا ہے 8 گھنٹہ 5 دن, ہاں 5 5 دن 8 8 گھنٹہ, ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے پوری رات. انڈیا پاکستان کا میچ آنا ہے, 1 بجے رات 2 بجے رات 3 بجے رات میں شروع ہوگا, صبح تک چلے گا, پوری رات گزار دیں گے عبادت کی رات ماہ رمضان میں. اگر کہہ دیا جائے کہ دعا ابو حمزہ سنواری پڑھو 1 گھنٹے, رے باپ رے باپ, وہ 2 منٹ والی ہو تو بتائیے, وہ بھی نہیں آپ پڑھ کے پھونک دیجئے ہمارے اوپر, وہ 2 منٹ والی بھی نہیں, آپ پڑھ کے ایسی کوئی دعا بتائیے کہ جو اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں سوال ہوتا ہے کوئی دعا, یا ان کو بتا دیتے 2 منٹ والی 5 منٹ, مولانا اتنی لمبی نہیں, یا تو وہ بتائیے کہ جو لکھ کر کے ٹانگ لے, یا وہ جو آپ پڑھ کر کے پھونک دیجئے, یہ دعا چاہیے. یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے ہماری یاد کے, سوائے ہماری یاد کے. امام سجاد کی وہی دعا جو ابو حمزہ سمالی, اس کا میں نام لے رہا ہوں نا, اس میں ایک جملہ ہے, امام سجاد کہتے ہیں خدایا کبھی کبھی دعا میں دل کیوں نہیں لگتا, دل نہیں لگتا دعا پڑھنے کو, کیوں نہیں چاہتا, جبکہ دعا کیا ہم اس کریم سے مانگ ہی تو رہے ہیں, کچھ رہے ہیں اسے کچھ دینا تھوڑی ہے, یعنی ہم مانگنے کو بھی تیار نہیں, اتنے ہم مغرور ہیں. دعائے افتتاح میں ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو گویا ہم تجھ پر احسان کر رہے ہیں مانگ کر کے, خدا یہ دل کیوں نہیں لگتا. پھر امام خود ہی جواب دیتے ہیں, اتنے گناہ ہم نے کر لیے ہیں کہ تو نے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق ہم سے چھین لی ہے, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے خطاب کر سکے, تجھ سے بات کر سکے. جن کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ اس عذاب کو محسوس کر لیتے. شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ان کے ایک استاد تھے شیراز میں رہا کرتے تھے, یہ جو ہے نہج البلاغہ انہوں نے ان کے پاس پڑھی تھی. ایک دفعہ وہ قم آئے, اب قم آئے ظاہر سی بات علماء کا پہلے شیوا یہی تھا کہ وہ ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرتے تھے, ہوٹلوں میں یا مومنین کے گھر میں, اور اگر حوضے میں آتے تھے تو کسی طالب علم کے حجرے میں جا کے ٹھہرتے تھے علماء, یہ ان کا شیوا تھا, طریقہ تھا پہلے, ابھی ہوٹل کی رسم اب آنے لگی ہے. حجرے میں طالب علم کے ساتھ چلے گئے شہید مطہری کے حجرے میں, کمرے میں جا کر کے وہ ان کے مہمان ہوئے. اب جب آئے لوگوں کو خبر ہوئی قمے کہ مولانا آئے ہوئے, آیت اللہ آئے ہوئے, تو سب جگہ ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں, تو جہاں جہاں ان کی دعوت وہاں وہاں ساتھ میں ظاہر سے بات ہے کہ میزبان کی دعوت بھی ہوگی. شہید مطہری کہتے تھے میری بھی دعوت, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پہنچتا تھا. ایک جگہ پہ گئے, رات میں دعوت تھی, کھانے کے بعد شعر و سخن کی محفل سج گئی, ان کو بھی شعری ذوق تھا, بعضوں کو ہوتا ہے نا ذوق ادب ذوق شعر, انہوں نے ایک شعر سنایا, انہوں نے 2 سنایا, انہوں نے 2 سنایا, انہوں نے 4 سنایا, محفل جم گئی. ہوتے ہوتے محفل 10 11 بجے رات تک چلی. اب آپ لوگ 10 11 بجے رات تک چلی, ایسا آپ کہہ رہے ہیں جیسے جو ہے یہ صبح 10 11 بجے ہم لوگوں کے رات کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن بہرحال اولیاء خدا کے لیے وہ کافی تاخیر ہے. 10-11 بجے رات تک یہ محفل چلی. اب جب وہ استاد نکلے ہیں ان کے گھر سے تو دیکھا تھر 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 کانپ رہے ہیں. متحری میں نے کتنی دفعہ یہ عہد کیا ہے کہ رات میں شعر کی محفل میں نہ بیٹھوں, کیونکہ اسلامی فقہ کے اعتبار سے رات میں شعر کا پڑھنا مکروہ ہے, بجز مدح اہل بیت کہ اس کا استثناء کر دیا گیا ہے, ورنہ یوں شعر کا پڑھنا رات میں جو ہے مکروہ ہے. ادبی اشعار جو پڑھے جاتے ہیں, فرض کی غالب کا کلام لے کے بیٹھ گئے, میر کا کلام لے کے بیٹھ گئے, خب حرام نہیں ہے, مگر رات میں پڑھنا اس کا مکروہ ہے. متحری میں نے کتنی دفعہ یہ طے کیا کہ میں یہ مکروہ کام نہ کروں. ہم حرام سے اتنا نہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا اولیاء خدا مکروہ سے بچنے کی کوشش کر. کتنی دفعہ میں نے یہ طے کیا, مگر کمبخت نفس نہیں مانتا. میں آج بھی بیٹھ گیا, لرز رہے ہیں, ایک مکروہ کام کر کے لرز رہے ہیں. ہم حرام کام کر کے اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں جتنا وہ فیلے مکروہ پر ہے. پھر شیخ مجاہدی کہتے ہیں ہم لوگ آ کر کے سو گئے. ایک دفعہ میں سو ہی رہا تھا کہ دیکھا کوئی میرا شانہ ہلا رہا ہے. اب میں نے جو آنکھ کھولی دیکھا کہ استاد کھڑے ہوئے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. متحری, خدا نے ہمارے فعل مکروہ کی سزا دے دی. کیا ہوا استاد؟ اب آنکھ کھلی ہے. شیخ متحری کہتے اذان صبح ہو رہی تھی, سورج ہی نکل آیا تھا, صبح کی اذان ہو رہی تھی. متحری, خدا نے سزا دے دی. آج اب میری آنکھ کھلی ہے جب نماز شب کا وقت جو ہے گزر چکا ہے. خدا نے اس لائق ہمیں نہیں سمجھا کہ اپنی بزم حاضری کی توفیق ہمیں دے دیتا. اتنی اہمیت ہے نماز شب کی کہ نماز شب سے محرومی کو لوگ عذاب سمجھتے تھے, سزا سمجھتے تھے پروردگار کی طرف سے. بہرحال قبر کا جو تحفہ ہمیں لے کر کے جانا ہے, پہلا تحفہ یہ تھا کہ چغل خوری کو چھوڑ دے, دوسرا تحفہ یہ تھا کہ پیشاب کے بعد استبرا ہے, تیسرا ہے قراءت قرآن, اور چوتھا ہے نماز شب. عرض کیا کہ مختصر والی بھی ہے جس میں 6-7 منٹ زیادہ نہیں لگتا, مگر بستر تو چھوڑنا ہے نا, بستر چھوڑ دینا ہے. تتجعف جنوبهم عن المواجع, بستر کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے 6 منٹ کے لیے صحیح. اب انشاءاللہ جب 6 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے تو خود بخود خدا بقیہ توفیق اور دے گا کہ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا تحفہ ہے منکر اور نکیر کے لیے. اما حدیت منکر و نکیر اربعۃ اشیاء, ان کے لیے بھی 4 تحفہ لے جانا ہے. پہلا تحفہ ان کا کیا ہے؟ وَتَرْكُ الْغِيبَةِ, وہاں چغل خوری تھی, اب یہاں پر کیا ہے؟ غیبت کرنا. غیبت یعنی کسی مومن کے پسے پشت. اس کے قرآن مجید میں واضح طور پر بنا کہ لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه, دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں, ان میں ہیں یہ باتیں, سچ بول رہا ہوں. سچ ہی بولنے کا نام تو غیبت ہے, اور اگر جھوٹ کہیں گے تو وہ تہمت ہو جائے گی. اپنے برادر مومن کے پسے پشت کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں ہے, مگر اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو وہ بات ناگوار گزرے گی. اسے کہتے ہیں غیبت. غیبت اسلام میں حرام, گناہ کبیرہ ہے, صغیرہ بھی نہیں ہے. اتنا اہم, اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جس طرح سے تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے, اسی طرح سے تمہیں غیبت ناپسند ہونا چاہیے. تو منکر اور نکیر کے لیے پہلا گفٹ اور پہلا تحفہ جو ہمیں لے کے جانا ہے وہ یہ ہے, ترک الغیبہ, کبھی غیبت کے قریب نہ جائیں. غیبت کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. وقول الحق, کبھی بھی باطل نہ نکلے. جب کبھی حمایت نکلے تو حق, یا چپ رہو نہ بولو, بولنا ضروری تھوڑی ہے, خاموش رہو. اگر بولنا چاہتے ہو, زبان کھولنا اگر چاہتے ہو تو زبان کھلے, تو حق کی حمایت کے لیے زبان کھلے. کبھی بھی باطل کی حمایت کے لیے زبان نہ کھلے. قول الحق یہ منکر و نکیر کے لیے ہماری طرف سے دوسرا تحفہ ہے. والتواضع لکل احد, توازو انکساری ہر ایک کے لیے، یہ نہیں کہ فقط اپنے دوستوں کے لیے، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، مخالفوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے، پرائے کے لیے. اصلاً عباد الرحمن کی صفت جب قرآن بیان کرتا ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، اترا کے نہیں چلتے ہیں، ان کے رفتار میں، ان کی یہ جو ہے گفتار میں، ان کے چال چلن میں تکبر کا نشان تک نہیں ملتا ہے. تیسرا تحفہ جو ہے منکر اور نکیر کے لیے، والتواضع لکل احد. تو پہلا تحفہ کیا تھا ان کے لیے؟ صدق اللسان، سچ بولنا. دوسرا تحفہ ہے ترک الغیبہ. تیسرا تحفہ ہے قول الحق. چوتھا تحفہ کیا ہے؟ التواضع، انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے، اگر وہاں کی تیاری کرنا ہے، جو گفٹ لے کر کے ہمیں جانا ہے وہاں پر. اس کے بعد چوتھا تحفہ ہے کس کے لیے؟ المیزان، وہاں جہاں ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے. ان کے لیے پہلا تحفہ ہے کظم الغیظ، غصے پر قابو، غصے پر قابو. کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ہم تو ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے. غصہ آتا کب ہے؟ غصہ وہیں آتا ہے نا، ایسی بات کوئی ہو جائے جو ہمیں گوارا نہیں ہے. ناگوار باتی میں غصہ آتا ہے نا، اگر ہمارے مزاج کے مطابق کوئی کام ہو گیا ہے وہاں تو غصے کا سوال ہی نہیں ہے. غصہ تو وہیں آتا ہے جہاں بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ہم کو پسند نہیں ہے، شوہر نے کوئی ایسا کام کر دیا جو کہ بیوی کو پسند نہیں ہے، بھائی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو بھائی کو یا بہن کو جو ہے پسند نہیں ہے، بہن نے کوئی ایسا کام کر دیا جو بھائی کو پسند نہیں ہے. جب وہ اعمال انجام پاتے ہیں جو ہمیں ناگوار ہے، تبھی تو غصہ آتا ہے. ایک صلوات پڑھ کے آپ ذرا آگے چلے جائیے، دروازہ بالکل بند ہو گیا ہے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر. جب ہمیں، ہمارے لیے کوئی ایسا کام کوئی کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمیں ناگوار ہے، کسی نے ہماری توہین کر دی، ہماری توہین کر دی، گالی ہمیں دے دیا، غلط برتاؤ ہمارے ساتھ کیا جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہیں پر تو ہمیں غصہ آتا ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میزان کا پہلا تحفہ یہ ہے کظم الغیظ. اللہ قرآن میں بھی جب اپنے بندوں کا تعارف کراتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الکاظمین الغیظ. ہمارے بندے کون ہیں؟ ہمارے بندے وہ ہیں جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں. اکثر جرائم اسی جو ہے غصے کی بنا پر ہوتے ہیں، اکثر لڑائی جھگڑا اسی غصے کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے، کسی نے ہماری توہین کر دیا، احانت کر دی، برا تو لگا ہے، ہمیں برا لگا ہے، جواب دینا چاہتے ہیں، غصے میں جواب نہ دیں. کیونکہ جب انسان غصے میں جواب دیتا ہے تو اپنی منطق بھی بھول جاتا ہے. جب انسان غصے میں جواب دیتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے. لہذا قسم، وقت نہیں کہ میں ایک چیز کی شرح کروں، بہت تیزی سے نکل رہا ہوں، اس لیے سب کچھ آج بیان کر دینا ہے. قسم الغیظ، پہلا تحفہ جو ہمیں میزان کے لیے فراہم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قسم الغیظ، غصے پر قابو، و ورعون صادق، سچا تقوی. تقوی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک دکھاوے کا تقوی ہوتا ہے جس کو میں تقوی نہیں کہتا ہوں، لقوی کہتا ہوں. تقوی کا بھوت چڑھ جاتا ہے بعض اوقات، اب جو بھی سامنے آیا، یہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے، ایک جنتی اکیلے ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں بچتا ہے، منہ ٹیڑھا ہمیشہ، نہیں یہ تقوی نہیں ہے. ورعون صادق، سچا تقوی، حقیقی تقوی جو ہے، یہ تحفہ ہمیں لے کے جانا ہے. کس کے لیے؟ تقوی یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس کے قریب نہ جائیں، جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں اسے کبھی ترک نہ کریں. جو اخلاقیات اللہ نے معین کیے انہی اخلاقیات پہ بھی آئے گا انشاءاللہ. آگے اسی میں ہے, حسن خلق ہے, حسن اخلاق ہے, لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نماز پڑھتے دوسرا نماز نہیں پڑھتا ہے, ہم جو ہے حج کرتے دوسرا حج نہیں بجا لاتا ہے, ہم زکوٰۃ دیتے دوسرا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, ہم حجاب کر رہے ہیں دوسرا حجاب نہیں کر رہا ہے, ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے دوسرے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں اور آپ ایک ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. البتہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے, امر بالمعروف ابھی آئے گا آگے, ہماری ذمہ داری ہے بتانا ان کو کہ یہ گناہ ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, لیکن حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. خدا نے جب فرعون کی ہدایت کا بھی حکم دیا ہے موسیٰ اور ہارون کو تو کیا کہا ہے, قول له قولا لینا, نرم زبان میں گفتگو کرنا. جاتے ہی جو ہے فرعون مردہ باد شروع مت کر دینا. اب فرعون سے بڑا سرکش کون ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بھی فرعون تو نہیں نا ہے. ٹھیک ہے, ایک گناہ کر رہا جو ہم نہیں کرتے ہیں, اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس سختی سے پیش آئیں. ورعون صادق, سچا تقویٰ ہونا چاہیے, یعنی خود کو آپ محرمات سے دور رکھیں, واجبات سے واجبات کو انجام دیتے رہیں, اور وہ جو محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کا خدا نے حکم دیا ہے اس کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. والمشی الی الجماعات, تیسرا تحفہ جو میزان کے لیے ہے وہ جماعت میں شرکت کرنا. نماز جماعت اگر ہے وہاں پہ جانا, نماز جماعت کی جتنی اہمیت ہے, عام طور سے ہم لوگ خصوصاً ہم شیعوں میں جماعت کو اہمیت نہیں دی جاتی. جماعت کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں جماعت کو کہ وہ خود ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ امامت جماعت کے لیے کوئی حجت الاسلام کوئی آیت اللہ آپ کو ملے, کوئی عالم دین ہی ہو تبھی جماعت جماعت. البتہ اگر عالم دین موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے نہیں پڑھائیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے. جماعت کے لیے فقط دو تین شرطیں ہیں مختصر سی. نمبر ایک, امام جماعت کے لیے عادل ہونا شرط. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل جو گناہ کبیرہ نہ کرے, گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرے, بار بار نہ کرے, ختم کوئی بات, اتنی تو عادل ہے. اور کچھ عادل کے لیے تو گناہ کبیرہ کرنے کے کیا دوسروں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ جب نماز پڑھانا ہوگا تبھی گناہ نہیں کریں گے اور بقیہ کرتے رہیں گے؟ اگر آپ کو نماز نہیں بھی پڑھانا ہے تو کیا آپ کو گناہ کرنے کی آزادی ہے؟ ہر مسلمان کو عادل ہونا ہے, ہر مسلمان کو ایسا بننا ہے کہ وہ کبھی گناہ کبیرہ نہ کرے, اور گناہ صغیرہ اگر ہو گیا ہے تو بار بار اسے انجام نہ دے. ایک شرط ہے عادل ہونا. دوسری شرط, نماز کے احکام کو جانتا ہو. خوب اکیلے بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں, امامت آپ نہ بھی کریں تو نماز کے احکام تو آپ کو آنا ہے نا. تیسری شرط یہ ہے کہ امام کی قراءت معموم سے بہتر ہونی چاہیے. بس ختم ہو گئی بات, اتنی سی شرط ہے. ہر گھر میں نماز جماعت قائم ہو سکتی ہے. شوہر کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے بعد, پیچھے سارے بیوی بچے کھڑے ہو گئے. البتہ اصلی امام وہی ہے جس کے پیچھے اس کی بیوی نماز پڑھ لے. اصلی امام تو وہی ہے, کیونکہ کردار تو گھر کے اندر ہی پہچانا جاتا ہے. باہر تو آپ کچھ بھی ایک نقاب ڈال لیتے ہیں نا اپنے اوپر بڑے اچھے آدمی ہونے کے, گھر والے اگر گواہی دے دے کہ ہاں ہمارا شوہر عادل ہے تو عادل وہی شوہر ہو, انسان وہی انسان ہو. پیغمبر اسلام کی عظمت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو پیغمبر پر ایمان لائی وہ پیغمبر کی بیوی تھی. اتنا پختہ کردار تھا پیغمبر کا. جو گھر کے باہر ہے وہی گھر کے اندر بھی ہے, دکھاوا نہیں ہے. تو نماز جماعت یہ ہے. آپ اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت نماز اگر آپ پڑھتے تو آپ کو ایک رکعت کا ثواب, لیکن اگر جماعت سے پڑھ لیا آپ نے, اگر جماعت میں ایک امام ایک معموم بس کوئی نہیں, میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں, پیغمبر نے جب شروع میں نماز پڑھائی تو کیا تھا؟ ایک جناب خدیجہ تھی, ایک مولا کائنات تھے, یہی تو تھے. جماعت کو ضروری نہیں کہ 50-100 آدمی ہوں. میاں بیوی کھڑے ہو گئے, نماز جماعت ہو گئی, بچہ گھر کے اندر وہ بھی کھڑا ہو گیا, میاں نماز پڑھا رہے, بیوی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. اب ہر ایک کی نماز ایک رکعت کے بجائے 150-150 رکعت کا ثواب, بچہ بھی آگے کھڑا ہو گیا, دو ہو گئے 300 رکعت کا ثواب, تیسرا بھی آ گیا. اگر جماعت میں تین آدمی ہو گئے تو 600 رکعت کا ثواب, چار آدمی ہو گئے تو 1200 رکعت کا ثواب, پانچ ہو گئے تو 2400 رکعت کا ثواب، 6 ہو گئے 4800 رکعت کا ثواب، یہاں تک کہ جب مامومین کی گنتی 10 تک پہنچ جاتی ہے، 10 سے زیادہ اگر ہو جائیں تو اتنا ثواب ہے کہ فرشتے بھی لکھنے سے عاجز ہیں. اتنا بڑا ثواب، اتنا آسان سا کام. نماز تو وہی نماز ہے نا، اور جماعت میں نہ جانے کا جو گناہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. میں کیا کروں، وقت بہت کم ہے، اگر پھر بھی بات سیدھے بیان تو کرنے ہی پڑے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سلموا علی الیہود والنصارا، یہودیوں کو سلام کرنا چاہتے ہو کر لو، عیسائیوں کو سلام کرنا چاہتے ہو کر لو، ولا تسلموا علی یہود امتی، لیکن میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرنا. امت کے یہودی، یہودی یہودی ہوتا ہے، عیسائی عیسائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ قیلا یا رسول اللہ ومن ہاؤلا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی امت کے یہودی ہیں؟ الذین یستمعون الاذان والاقامہ ولم یحضر الجماعہ. مسلمان یہودی وہ ہیں جن کے کانوں تک اذان اور اقامت کی آواز پہنچ رہی ہے مگر جماعت میں شریک نہیں، جماعت قائم ہو گئی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مجلسوں سے پہلے یا مجلسوں سے بعد جماعت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے، باتیں کر رہے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہو رہے. مجلس میں 500 کا مجمع، جماعت میں 100 کا بھی مجمع نہیں ہے، کھڑے ہیں وہیں کے اوپر، گئے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جن کو پیغمبر کہتے ہیں میری امت کے یہودی ہیں. تو میزان کا ایک تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الی الجماعہ، جماعتوں میں شریک ہونا ہے، جماعتوں میں جانا ہے. والتداعی الی المغفرات، ایک دوسرے کو دعوت دینا خدا کی جو ہے بخشش کی طرف، یعنی ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی مغفرت میں شامل ہو جائیں. ایک دوسرے کو دعوت دینا والتداعی الی المغفرات، یہ چوتھا تحفہ تھا. کس کے لیے؟ میزان کے لیے تحفہ تھا. اب تحفہ لے جانا ہے ہمیں صراط کے لیے. اما حدیت الصراط اربعۃ اشیاء، پل صراط کے لیے بھی چار تحفے. پل صراط کا عرض کیا تھا نا، بہت خطرناک جگہ ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، اور عالم یہ کہ ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم، بیچ سے گزر جانا ہے. ذرا سا وہ ہوئے بیلنس بگڑا، گئے سیدھے. چار تحفے ہمیں وہاں کے لیے بھی لے جانا ہے. پہلا تحفہ ہے اخلاص العمل. عمل کافی نہیں ہے، عمل کافی نہیں ہے جب تک عمل کے پس پشت اخلاص نہ پایا جائے. خلوص سے پڑھی ہوئی دو رکعت، خلوص سے پڑھی ہوئی دو رکعت ریاکاری سے پڑھی گئی ہزار رکعت سے بہتر ہے. خلوص سے دیا گیا $1 دکھاوے کے $1,00,000 سے بہتر ہے. قیمت اس نیت کی ہے، قیمت اس اخلاص کی ہے. لہذا پورے صراط کا پہلا تحفہ جو ہے وہ اخلاص عمل ہے. ہم نے بہت ماتم کیا، ہم نے بہت نوحہ پڑھا، ہم نے بہت مجلس پڑھی. کاہے کے لیے مجلس پڑھی تھی؟ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو امام حسین پہ روئے جنت واجب. من تبا کا وجبت لہ الجنہ، رونے والے کی شکل بنائے جنت واجب. من اب کا جو یہ جو ہے رولائے جنت پہ واجب. سوچے بیٹھے تھے کہ ہم نے تو لاکھوں لوگوں کو رلایا ہے اب تک، جنت سے بڑا حقدار ہمارا کون ہے؟ مگر وہاں پوچھا گیا کیوں رلایا تھا، اللہ کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، کاہے کے لیے؟ اخلاص العمل، جو کام بھی انجام دیں اخلاص کے ساتھ انجام دیں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ انسانوں کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو تو پتہ نہیں نا کہ پتہ پوچھ کیا چیز ہے. لہذا ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یخادعون اللہ، امام فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب وہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے انجام دینا تھا اسے آپ بندوں کے لیے انجام دیں. نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی. معلوم ہے کہ صاحب جب گھر میں نماز پڑھتے تھے تو کوے والی نماز پڑھتے تھے. کوے والی نماز جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بعض لوگوں کو یہ جو ہے منہ زبانی یاد ہوتی ہے نماز, ابھی سجدے میں گئے نہیں, کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہنا ہے بس, اور کچھ نہیں بھی کہنا ہے, کچھ تو ٹائم لگے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور لگے نماز پڑھنے, بس ویسے ہی نماز, سجدے میں سر گیا نہیں, ٹک سے اٹھ گئے, گئے نہیں کہ اٹھ گئے. پیغمبر نے کہا نقرا کا نقر الغراب, یہ کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا. کوے کو دیکھا جب چونچ مارتا ہے کتنے تیزی سے اٹھاتا ہے دانے کو, چکتا ہے, چونچ زمین پہ گئی نہیں کہ دانا اٹھا اور اوپر. نقرا کا نقر الغراب, یہ نماز پڑھ رہا تھا یا کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا؟ نقرا کا نقر الغراب, یہ اسے کہتے ہیں کوے والی نماز. مولا کائنات کے سامنے بھی ایک آدمی ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا, جب وہ نماز پڑھ چکا تو مولا نے اس سے بلایا, کہا کیا تم اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا, کیوں نہیں پڑھتے, اچھا پڑھ لیتے ہیں. اب اس نے پھر سے ٹھہر کے قاعدے سے نماز پڑھی, جب نماز پڑھ چکا تو مولا نے کہا یہ والی اچھی تھی کہ وہ والی؟ کہتا ہے وہ والی. ہاں بڑے پتے کی بات کہی ہے, کہتا ہے وہ والی. کہا کیوں؟ کہا مولا یہ والی آپ کے لیے پڑھی ہے, یہ والی نماز آپ کے لیے پڑھی ہے, وہ والی نماز اللہ کے لیے پڑھی تھی. کیسی بھی پڑھی تھی, لنگڑی لولی اندھی کہانی جیسی تھی, اس میں کوئی دکھاوا کوئی ریا شامل. اب جو میں نے یہ پڑھی ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے. اخلاص العمل, عام طور سے کوے والی نماز پڑھتے تھے. نوجوان ہیں, شادی کرنی ہے, رشتہ کسی گھرانے میں دیا, لڑکی والے بہت اچھے ہیں مگر وہ لوگ بڑے مذہبی ہیں, ان کے یہاں معیار کیا ہے لڑکے کے انتخاب میں؟ ہر ایک کا معیار ہوتا ہے نا, کہیں پر لڑکے کا انتخاب یہ دولت کتنی ہے, تنخواہ کتنی ملتی ہے, اور ہمارا اشتہار میں چھپتا ہے, باقی باقاعدہ چھپتا ہے کہ 4 ہندسوں میں تنخواہ ہے, 5 ہندسوں میں تنخواہ ہے, 6 ہندسوں میں تنخواہ چھپتی, عہدہ چھپتا, یا چھپتا ہے کہ یہ جو ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے لڑکا یا جو ہے لڑکی. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے انتخاب کرنے کا. ان کے ہاں معیار یہ تھا کہ ہم کو دین دیکھنا, لڑکا دیندار کتنا ہے. تو اسلام کا معیار بھی یہی ہے. اسلام میں معیار لڑکے یا لڑکی کا جس سے شادی کرنا ہے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے, بقیہ چیزیں ہوں کوئی یہ جو ہے منع نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, لیکن معیار 3 چیزیں ہیں. سلامت دین پہلی چیز ہے کہ دین اس کا کیسا ہے, سلامت اخلاق, اخلاق کیسا ہے, سلامت عقل, عقل کیسی ہے, عقل سالم, اخلاق سالم, دین سالم, اسلام کا معیار پورا ہو گیا. کس خاندان سے ہے اور کہاں سے, صورت کیسی ہے, شکل کیسی ہے, پیسہ کیسا, یہ سب چیزیں یہ معیار نہیں ہے. البتہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہے, لیکن شرطیں صرف یہ اسلام کی 3 ہیں. معلوم ہو لڑکے کا رشتہ آیا ہے وہاں جہاں کے اوپر شرط یہ ہے, لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکے کو دیکھنے کے لیے. اب جب آئے وہ بیل بج رہی ہے اور وہ جو ہے یہ جو ہے دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے, کافی دیر کے بعد کھلا تو لڑکے صاحب تسبیح ہاتھ میں لیے مصلی سے اٹھے. کیوں بھائی؟ وہ اصل میں نماز پڑھ رہا تھا نا, سجدے میں تھا تو کیسے اٹھ جاتا. گھر میں تو کوے والی نماز تھی, اب نماز جو پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سجدہ تلا نہیں ہو رہا ہے, یہ نماز بیکار ہے. اخلاص العمل, پل صراط کے لیے جو تحفہ لے کر کے جانا ہے, تحفہ یہ کہ جو عمل انجام دیا ہے وہ اخلاص کے لیے. مجلس اگر کیا ہے تو اخلاص کے لیے کیا ہے, کچھ نہ بانٹے, بغیر تبرک کے مجلس کر دیں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں. سب کچھ کھانا کھلایا مجلس کا, کھانا بھی کھانا نہیں, وہ ہر جگہ کھانا ہوتا تو ہمارے یہاں بھی تو ہونا ہی پڑے گا نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تبرک بٹ رہا ہے کاہے کے لیے نہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ بیچارے امام حسین کے جو ہے عزادار اتنی دور سے آئیں گے, آدھی رات میں کہاں جائیں گے, بہرحال کھانا پینا نہیں نہیں خدمت عزادار امام حسین کرنا ہے ہمیں, فاطمہ زہرا کے یہ جو ہے مہمان ہیں ان کے لیے ہم کر, کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ اخلاص عمل ہے. چندہ ہمیں دینا ہے, میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی نا, ڈبے میں ڈالیں گے تو $1, اور اگر اعلان ہو رہا ہے یہ جو ہے فنڈ ریزنگ ڈنر اگر ہے, کمپٹیشن وہاں تو ہوتا ہے نا, وہاں دینے کا انداز اور ہے, کیونکہ ڈبے میں جو ڈالا ہے وہی اخلاص عمل ہے. وہ اخلاص عمل ہے. البتہ ضروری نہیں کہ وہاں اخلاص عمل نہ ہو. ابھی یہ جو ہے ہیوسٹن آئی سی میں چندہ ہو رہا تھا, 40-50 زیادہ لوگ موجود نہیں تھے وہاں پر. مجھے بڑا تو تھا کہ اتنے میں کیا ملے گا اتنے میں تو, اور ان کو 4 لاکھ ڈالر کی تھی ضرورت. لیکن اسی 40-50 آدمیوں میں جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے, ایک کا بھی نام نہیں بتایا گیا کس نے کیا دیا. 7.5 لاکھ ڈالر چندہ ہو گیا. 40-45 لوگوں میں 7.5 لاکھ ڈالر, اور پہلی فنڈ ریزنگ میں نے دیکھی تھی کہ کسی کا اعلان نہیں ہوا کہ کس نے کیا دیا. کسی نے 1 لاکھ دیا, کسی نے 50,000 دیا, کسی نے, جبھی تو ہو گیا نا, ورنہ 2-2 ڈالر سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا. اخلاص العمل, اصل چیز یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ولو نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی حرج نہیں, ہم 1 ڈالر دیں گے. اگر نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہے جتنا ہمارے امکان میں ہے. اب کتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم جانتے ہیں, اور ہمارا اللہ جانتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پل صراط کا پہلا تحفہ جو ہمیں دینا ہے اخلاص العمل, دوسرا تحفہ ہے وحسن الخلق, حسن اخلاق, جو ہمارے درمیان بہت مظلوم ہے. نماز پڑھنے والے مل جائیں گے, روزہ رکھنے والے مل جائیں گے, حج کرنے والے مل جائیں گے, خمس و زکات دینے والے فراوان, لیکن یہ چیپٹر جو ہمارے یہاں ہے حسن اخلاق والا. جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں انی بعثت لمکارم الاخلاق ومحاسنها, میں آیا ہی ہوں محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کے لیے. فرق نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو محاسن اور مکارم کا فرق بتاؤں, لمبی گفتگو ہو جائے گی, اتنی کافی ہے. حسن اخلاق, حسن اخلاق جتنی اہمیت نماز کی ہے, روزے کی ہے, اس سے کم اہمیت حسن اخلاق کی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی نماز آپ کے روزے سے کوئی یہ جو ہے متاثر نہیں ہوتا, پڑھتے رہیں آپ نماز, لیکن جو چیز انسان کو یہ جو ہے گرویدہ بناتی ہے کسی کا, وہ حسن اخلاق ہے. ایک مسلمان خاص طور سے ان معاشروں میں جہاں کے اوپر اسلام والے نہیں ہیں, غیر جہاں کے اوپر ہیں, جتنا زیادہ اثر اخلاق آپ کا کرے گا, اتنا اثر نہ آپ کی نماز کا ہے, نہ آپ کے روزے کا ہے, نہ حتیٰ قرآن کا ہے. پیغمبر اسلام کے ارد گرد اتنے سارے اصحاب کیوں جمع ہو گئے تھے؟ خود قرآن کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے, نرم مزاج آپ واقع ہوئے. اگر آپ تند خو ہوتے, بد اخلاق ہوتے, لانفضوا من حولك, جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے, آپ کا قرآن دھرا کا دھرا رہ جاتا. سب سے بڑا سبب جو لوگوں کے جذب ہونے کا تھا پیغمبر پر ایمان لانے کا, وہ پیغمبر کا کیا تھا؟ حسن اخلاق تھا. ہم کو چاہیے کہ ہر چیز سے زیادہ حسن اخلاق کے اوپر اہمیت دیں. تو پہلا تھا اخلاص عمل, دوسرا ہے حسن الخلق, تیسرا ہے وکثرت ذکر اللہ, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. سارا گناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اگر اللہ یاد رہے ہمیں, کبھی ہم گناہ نہیں کر سکتے ہیں. واحتمال الاذى, اور ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تھوڑی سی مصیبت ہم پر پڑتی ہے, ہم یہ جو ہے بلبلا اٹھتے ہیں. معلوم ہوا دین کے خاطر ذرا باس نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ کیا تم ہر وقت جو ہے نماز کے لیے, داڑھی کے لیے, فلاں کے لیے ڈانٹ دیا ہم نے. اب وہ گھبرانے لگے, دوسرے دن آئے تو داڑھی وغیرہ مونڈ کے آ گئے گی, کیوں تکلیف ہم نہیں برتا. تو چار ڈانٹ سن لیا, ڈھونڈ لیں گے ڈانٹ کون سی بات ہے, درجہ ہمارا گھٹا دیں گے تو گھٹا دیں درجہ ہمارا. احتمال الاضاء, پریشانیوں کے لیے, مصیبتوں کے لیے اپنے کو تیار رکھنا. اب چھٹا جو تحفہ دینا ہے وہ مالک دوزخ کو دینا ہے, فرشتہ دوزخ کو دینا ہے. ان کا پہلا تحفہ البکاء من خشیت اللہ, خوف خدا سے آنسو بہانا. جب واقعا خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو خود بخود آنسو نکال آئیں گے, نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آنسو کو, خود بخود وہ آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائیں گے. البکا من خشیت اللہ. والصدقۃ سر, چپکے سے صدقہ دینا. ایک تو کھلم کھلا اللہ نے ہمیں دیا ہوا تھا, ہمارے خاندان میں یا محلے میں کوئی لڑکا غریب لڑکا تھا, اس کو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری فیس اس ہم دیں گے, تم کو پڑھانے کا انتظام ہم کریں گے, پڑھایا اڑایا, مگر ہر جگہ پہ جا کر کے ڈھنڈورا پیٹنے ہیں. اب گئے تھے بیچارے کو, میں نے دیکھا اب کیا کریں بھائی, چلو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم تمہاری فیس دے دیتے ہیں. ہم ساری دنیا میں جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, بیمار تھا اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا, گئے دیکھا کہ حالات اچھی نہیں ہے, امریکہ سے گئے ہوئے تھے جیب میں ڈالر وڈر تو تھے ہی موجود, چلو چلو تمہارا علاج ہم کرا دیتے ہیں. اب جہاں گئے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب میرا ان سے کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہے, بس میں تو آیا تھا, میں تو اللہ کی خاطر ان کو لے کر کے آ گیا ہوں. وہ یہ بیکار ہے. صدقت السر جو کہا جاتا ہے نا کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے, البتہ یہ کہ اصطلاح ہے, ورنہ جسم کے اعضا سب ایک دوسرے کے جو ہے محرم ہیں, کوئی ان کے یہاں نامحرم نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک اصطلاح دی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو سکے. صدقت و سر, صدقہ دینا ہے وہ بھی چپکے سے دینا ہے, خفیہ طریقے سے دینا ہے. صدقت و سر و ترک المعاصی, گناہوں سے دوری, اور آخری عہدہ جو مالک جہنم کا ہے وہ بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیک برتاؤ. یہ شرط نہیں ہے کہ والدین ہمارے اچھے ہیں کہ برے. کبھی کبھی بچے کہہ دیتے ہیں کہ جب ان سے کہو کہ والدین کے ساتھ, ارے مولانا آپ کو نہیں پتا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں. ہوتے ہیں البتہ, بعض والدین ایسے ہیں جن کو اپنی ہی فکر رہی ہے, بچپن میں انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کیا, وہ اپنی عیاشیوں میں غرق رہے, انہیں مطلب ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچے کس عالم میں ہیں. لیکن بچوں کو ماں باپ سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے. خدا انہیں سزا دے کر چھوڑے گا نہیں انہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کیا ہے, اگر ان کی وجہ سے بچے بہک گئے ہیں, بچوں کو سزا تو ملے گی ہی, ان کے بہکنے کی سزا ان کے ماں باپ کو بھی ملے گی. بچیں گے نہیں, چھوڑے نہیں جائیں گے, وہ خدا کا کام ہے, لیکن بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سزا دیں. ماں باپ ہونا ہی کافی ہے, اچھے ہوں برے ہوں, نیک ہوں متقی ہوں پرہیزگار ہوں کافر ہوں بے دین ہوں منافق ہوں کچھ بھی ہوں, اگر ماں باپ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بس ایک حدیث کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ, جو شخص اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھ لے, نہ گالی دیا ہے نہ تھپڑ مارا ہے نہ توہین کی ہے نہ دھکا دیا, کیا کیا ہے, گھور کے دیکھ لیا, غصے سے غصے کی نگاہوں سے دیکھ لیا, کون سے ماں باپ, اچھے نیک پر نہیں. وہما ظالمان اللہ, وہ ماں باپ جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا ہے. کبھی کبھی میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ یہ جو ہے لڑتے رہتے ہیں, شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی کی غلطی تھی, بیوی کہتا ہے شوہر کی غلطی تھی, جس کی بھی غلطی ہو فی الحال تو تم دونوں کی غلطی ہے, کیونکہ جب بچے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اچھا اثر تو نہیں نہ پڑتا, ان کی تربیت پر اچھا اثر نہیں پڑتا ہے. وہما ظالمان اللہ, وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کے حق میں ظلم کیا تھا, ایسے ماں باپ کو اگر لڑکا جو ہے لڑکا یا جو ہے لڑکی اپنے ماں باپ کو اگر کوئی گھور کے دیکھ لے, غصے کی نگاہوں سے اگر دیکھ لے, خدا کہتا ہے لم یقبل اللہ له صلاتن, سجدے پہ سجدے کیے جاؤ تمہاری ہم کوئی نماز قبول نہ کریں گے. اور اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں نا, ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا, نماز قبول سارے اعمال قبول, نماز رد سارے اعمال رد ہو جائیں گے. تو جو ایک تحفہ دینا ہے مالک جہنم کو کیا ہے, بر الوالدین, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. اب ساتواں تحفہ ہے رضوان بہشت کے لیے. رضوان بہشت کا تحفہ کیا, الصبر علی المکارہ, مصیبتیں جو ہم پر نازل ہو رہے اس پر صبر کرنا, جزا و فضا کرنا, بے قرار ہو جانا, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا نہیں, بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا. والشکر علی نعمہ, جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا. وانفاق المال فی طاعتہ, اور اللہ کی طاعت کی راہ میں انفاق کے مال کرنا. وقت بہت کم رہ گیا, مگر یہاں پہ تھوڑا سا میں بعض لوگوں کا شبہات دور کر دوں. بات سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ جو ہے مالی جہاد کے سلسلے میں فقط خمس و زکوٰۃ تک ہے. وہ افراد جو مذہبی ہیں اور دین کے پابند ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. خیال ان کا یہ کہ مالی جہاد فقط خمس و زکوٰۃ تک ہے اور بس ہم نے خمس نکال دیا. اب کوئٹہ میں مارا جائے, کراچی میں مارا جائے, وہاں سیلاب آ جائے, وہاں طوفان آ جائے, وہاں آگ لگ جائے, بھائی اب ہم سے مت پوچھو, ہم دے چکے. جب خمس کی تاریخ آئے گی تب ہم سے بات کرنا, ہم تو دے چکے, ڈیوٹی ہماری پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اسلام کا مالی جہاد چار مرحلوں کا جہاد ہے. سب سے ادنا مرحلہ ہے خمس و زکات کا مرحلہ. خمس کیا ہے؟ سیونگ میں سے آپ نے 20% نکال دیا, 80% پھر بھی اپنی جیب میں ہے نا, $100 بچے تھے, 20 نکال دیا, 80 ہے ہمارے پاس. اب کوئی نہ بولے اس 80 میں, نہیں ابھی بولنا ہے اس 80 میں. دوسرا مرحلہ ہے انفاق, ابھی آیا نہیں یہاں پر, الانفاق فی طاعتہ, اللہ کی اطاعت کی راہ میں انفاق. یہ جو ہے گناہ کہ بھائی ہم تو انفاق کرتے ہیں, مسجد بناؤ وہاں بھی چندہ دیتے ہیں, سینما بناؤ وہاں بھی چندہ دے دیتے ہیں. نہیں, اللہ کی طاعت. انفاق کیا ہے؟ قرآن میں جا بجا ہے نا, وہم ينفقون منفقون, بہت تذکرہ ہے قرآن مجید میں. نماز کے ساتھ ساتھ عام طور سے انفاق کا تذکرہ آتا ہے. رسول خدا کے پاس آئے, کیا رسول خدا یہ انفاق کیا ہے؟ زکات دے چکے, خمس دے چکے, اب یہ کیا بلا ہے؟ جواب میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یسألونک عن الانفاق, یسألونک, آپ سے پوچھتے ہیں, ماذا ينفقون, کیا دیں, قل العف, ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایکسٹرا تمہارے پاس ہے, جو چیز اضافی ہے تمہارے پاس. گھر میں ہمارے 20 جوڑے رکھے ہوئے ہیں, ہماری ضرورت کے 5 جوڑے ہیں, 15 کیا ہیں, ایکسٹرا ہے. گھر میں 3 گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ایک گاڑی میاں کے لیے, ایک گاڑی بیوی کے لیے ہوگی, تیسری کاہے کے لیے ہے؟ اور تیسری کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ اب روزانہ کالی گاڑی پہ کہاں بیٹھیں گے, ایک دن کالی گاڑی پر, ایک دن نیلی گاڑی پر, ایک دن پیلی گاڑی کے اوپر, الگ الگ دن ہوتے ہیں تو الگ الگ کلر کی. نہیں, وہ تیسری گاڑی آپ کے پاس کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے. جو چیز بھی اضافی ہے, جس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اسے دے دیجئے, اسے دے دیجئے. ہم نے, ہمارے پاس $100 کی سیونگ ہوئی تھی, $20 ہم نے خمس کے طور پر دے دیا, 80 ابھی بھی جیب میں ہے, ضرورت نہیں تھی 80 کی. ایک دفعہ ضرورت ہے ہمیں, ابھی بچے کی فیس دینا ہے بھائی, تو وہاں پہ نہیں کہا جا رہا ہے. جو ایکسٹرا آپ کے پاس اضافی ہے, اضافی رقم جو آپ کے پاس ہے, سماج کو ضرورت ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کچھ لوگ کے خاندان کے سرپرست دنیا سے یہ جو ہے گزر چکے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, یا کسی میں طرح سے بھی چلے گئے, سیلاب آیا, طوفان آیا, یہ جو ہے زلزلہ آیا, فقط شہید ہونا نہیں ہے, بلکہ شہیدوں کے خاندان کو اہمیت حاصل ہے, ترجیح ہے ان کو, کہیں بھی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا ہے, اضافی ہے, انفاق یہ ہے کہ آپ اسے بھی دے دیں. اب تیسرا مرحلہ آیا, اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب تو کچھ بچا نہیں ہے, نہیں بھی بچا ہے ابھی. تیسرا مرحلہ ہے, آج ہم نے $100 کمایا, $100 ہمارے خرچ, ہمارے گھر کی جو ہے وہ ضرورتیں ہیں, ایک روٹی ہمارے پاس ہے, ہم بھوکے ہیں اور ایک ہی روٹی میں ہمارا پیٹ بھرتا ہے. وہیں پر ہمارا ایک برادر مومن آ گیا, وہ بھی بھوکا ہے. اب نہ یہاں پر خمس کا مرحلہ ہے, نہ انفاق کا, اضافی کچھ نہیں ہے, یہ ایک روٹی ہماری ضرورت کی ایک روٹی ہے. مرحلہ آتا یہ جو ہے مواسات کا مرحلہ آتا ہے. مواسات جو شیعوں کی پہچان بتائی ہے امام نے. مواسات کیا مطلب؟ اس روٹی کو آدھا کر دیں گے, آدھی روٹی ہم کھائیں گے, آدھی روٹی اسے دے دیں گے, آدھا پیٹ ہمارا بھوکا, آدھا پیٹ اس کا بھر گیا, اس کی خوشی میں, اس کے جو اس کے دکھ میں ہم شریک ہو گئے, اپنی خوشی میں اسے شریک کر لیا. یہ ہے مواسات. اور چوتھا مرحلہ ہے ایثار کا مرحلہ ہے. ایثار کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی روٹی ہے, وہ بھی بھوکا, ہم بھی بھوکے, یا ہم کھائیں یا وہ کھائیں, بھائی تم کھا لو, ہم نہیں کھائیں گے. البتہ اس مرحلے پر فقط اہل بیت نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو خمس و زکات دے کے
مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے. وہ تو دینا ہی ہے, لیکن ایسا وہ تو چاہے سماج کو ضرورت ہو یا نہ ہو, وہ تو دینا ہی دینا ہے, آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے, چاہے وہ خزانے میں حکومت کے جمع ہو جائے, البتہ حکومت سے مراد اسلامی حکومت, خزانے میں چاہے جمع ہو رہی ہے, ضرورت نہیں ہے معاشرے کو, نکالنا ہی نکالنا ہے, لیکن انفاق اور مواسات اور ایثار وہاں ہے جہاں سماج کو ضرورت اور احتیاج پائی جاتی ہے. بہرحال والانفاق فی طاعتِ اللہ کی طاعت کی راہ میں جو ہے وہ انفاق کرنا, وحفظ الامانت فی الوقف. رضوان بہشت کا ایک اور تحفہ کیا ہے, اگر وقف کی کوئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو حفاظت کرنا. کہ عام طور سے وقف ہمارے, اگر آج ہمارے وقف ہمیں پاکستان کا نہیں پتا, ہندوستان کے اندر جتنا شیعہ وقف ہے اگر ان کا صحیح استعمال کر دیا جائے تو کوئی غریب شیعہ باقی نہیں بچے گا. اربوں ارب روپے کی جو ہے مالکیت ماہانہ اس کی انکم ہو سکتی ہے ان موقوفات کے ذریعے سے جو آج نااہلوں کی وجہ سے نااہلوں کے ہاتھ میں موجود ہے. ہمارے اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خسر معظم جہاں کے یہ جو ہے متولی تھے جس جگہ کے امام باڑا, آدھا کلکتہ وقف ہے اس کے اوپر, آدھا کلکتہ وقف ہے, یہ جو ہے ہگلی کے مامباڑے پر, ہگلی کے مامباڑے پر آدھا کلکتہ وقف ہے. کلکتہ آپ جانتے ہیں ہماری زمین کتنی قیمتی ہے, آدھا کلکتہ وقف ہے اس کے اوپر, لیکن عالم یہ ہے کہ اس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں. امام باڑا اب جا کے امام باڑا دیکھیں گے, بڑا عظیم امام باڑا ہے, بہت عظیم شان امام باڑا ہے. اب جو آیا ہے وہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا. حفظ الامانت فی الوقف, وقف کی حفاظت کرنا یہ تحفہ ہے کس کے لیے, یہ جو ہے رضوان بہشت کے لیے. آٹھواں تحفہ جو دینا ہے وہ پیغمبر کو تحفہ ہے, وہ تحفہ پیغمبر کیا ہے, محبتہ, پیغمبر کی محبت کرنا. والاقتداء بسنت, سنت پیغمبر کا اتباع کرنا. ومحبت اہل بیت, ہی اہل بیت پیغمبر سے محبت. وحفظ اللسان عن الفحشاء, فحش چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. وحفظ اللسان عن الفحشاء, البتہ جو میں نے ابھی کہا کہ متولی تھے ابھی نہیں ہیں, بہت پہلے کی بات ہے. آج کے متولی جو ہے وہ نااہل ہے جن کے ہاتھوں میں وہ تباہ ہو رہا ہے وقف. نواں تحفہ لے آنا ہے جبرائیل کے لیے, جلدی جلدی بیان کروں, مجلس تمام کروں. قلت العقل, بڑی مشکل چیز آ گئی, کم خوری, کم کھانا. قلت العقل, کم کھانا. قلت النوم, کم سونا. قلت الکلام, کم بولنا. اور ان سب چیزوں میں ہم لوگ الحمدللہ, ہاں بولنے میں بھی ہم سے کوئی آگے نہیں جا سکتا, کھانے میں بھی الحمدللہ بھینس بھی ہار جائے گی کھانے میں ہم سے. قلت ال, جو تحفہ لے کے آنا ہے, قلت العقل, کم کھانا. قلت النوم, کم سونا. قلت الکلام, کم بولنا. و مداومت الحمد, ہمیشہ اللہ کی حمد کرتے رہنا, ہمیشہ, یعنی کہ فقط نماز کے موقع پر, یا زبان سے یا دل سے. البتہ جب زبان بولے تو دل تو ہمراہ ہونا ہی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ دل بول رہا ہے زبان چپ ہے, زبان سے ہم کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی حمد میں مصروف ہے. ومداومت الحمد, نواں تحفہ جو ہے وہ جبریل کو دینا ہے. جبریل کا تحفہ, البتہ ہی میں نے معاف کیجیے گا, یہ جو ہے جبریل کا تحفہ تھا جس کو میں نے پیغمبر کو درج کر چکا نا. جبریل کا تحفہ ہے کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, اور ہما وقت حمد میں مصروف رہنا. دسواں تحفہ جو اللہ کے لیے ہے, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والنصیحۃ للخلق والرحمۃ علی کل احد. ہر ایک کے لیے دل میں محبت اور رحمت کا جذبہ رکھنا, ہر ایک کے لیے, اپنا ہو پرایا ہو فرق نہیں ہے, مومن ہو یا کافر ہو, ہر ایک کے لیے دل میں جو ہے محبت کا جذبہ, رحمت کا جذبہ. جب محبت کا جذبہ ہوگا, اسے ہم غلط راستوں پہ اگر دیکھیں گے تو ہمارا دل بے چین ہو جائے گا, اس کو پیغام اسلام ضرور دیں گے. ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا. جس وقت نکل رہے تھے نانی ام سلمہ آئی تھی نا, بیٹا حسین دیکھو عراق کا رخ نہ کرنا, کیوں میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین عراق پر بھوکا پیاسا مارا جائے گا. نانی اما آپ کیا سمجھتی, مجھے نہیں معلوم, مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, میں تو اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا. نانی اما کیا آپ اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا؟ ام سلمہ اشتیاق ظاہر کرتی ہیں. ایک دفعہ امام حسین نے اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئیں, زمینیں کربلا یہ جو ہے بلند ہو کر کے اوپر آ گئی. نانی اما وہ جگہ دیکھ رہی ہیں نا, یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بھیا عباس کے شان قلم ہوں گے. نانی اما اور وہ جگہ ہے جہاں میرے کلیل جوان بیٹے علی اکبر کے سینے پر برچی لگے گی. نانی اما وہ جگہ دیکھیے, وہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے ننھے سے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں گا. پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے جواب دیا جائے گا. نانی اما وہ نشیب جو نظر آ رہا ہے آپ کو نا, یہ وہی نشیب ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا. امام حسین سب جانتے تھے کہ مدینے سے جو جا رہے ہیں کیا قیمت چکانی پڑے گی. جانتے تھے امام حسین کہ اگر بہن زینب کو اپنے ہمراہ لے جا رہے, زینب کی رضا کو قربان کرنا پڑے گا. کیوں گئے امام حسین بیان, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر. یہ ساری مصیبتیں برداشت کروں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. پورا فلسفہ انقلاب کربلا اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور اس کی کیا قیمت امام حسین نے چکائی ہے, کیا قیمت امام حسین نے چکائی ہے. علی اکبر کو قربان کر دینا آسان نہ تھا مگر پھر بھی آسان تھا حسین کے لیے, لیکن زینب کی چادر کو قربان کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی, معمولی بات نہیں تھی. اور امام حسین جانتے تھے کہ چادر چھنے گی. جب محمد حنفیہ نے کہا تھا, بھیا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انجام یہ ہوگا تو بہنوں کو کہاں لے جا رہے, انہیں مدینے میں رہنے دیجئے, ہم ان کی حفاظت کریں گے. امام نے فرمایا, بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مرضی معبود یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کر کے در بدر پھرائی جائیں, کیونکہ اگر زینب اسیر کر کے نہ پھرائی جائے گی تو کسی کو پتا ہی نہ چلے گا کہ کربلا میں کون مارا گیا, کیوں مارا گیا. بنی امیہ نے اپنے جو ہے پروپیگنڈوں کے ذریعے ایک ایسا ماحول بنا رکھا تھا, کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. دور کی باتیں تو چھوڑیے, کوفہ جو کربلا سے بالکل جو ہے ملا ہوا شہر ہے, کل 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کوفے میں اور کربلا میں. کوفے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کون مارا گیا, کوفے والے تو یہی جانتے تھے کہ خارجی مارا گیا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے پلٹ رہا تھا, میرا گزر کوفے سے ہوا, وہ دن تھا جس دن اہل بیت کا قافلہ آنے والا تھا لٹا ہوا. میں جب شہر میں آیا تو میں نے کیا دیکھا, دکانیں بند ہیں, سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جشن کا سما ہے, عید جیسا منظر ہے. میں کوفے سے واقف تھا, میں جانتا تھا کہ آج ان کے یہاں کوئی عید کا دن نہیں ہے, کوئی خوشی کا دن نہیں ہے, مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے کوفے کے باشندے سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے, یہ خوشی کاہے کی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, کربلا میں العیاذ باللہ ایک خارجی مارا گیا ہے. کون مارا گیا؟ خارجی مارا گیا. راکب دوش رسول نہیں, فاطمہ زہرا کی آغوش کا پالا نہیں, ایک خارجی مارا گیا ہے. اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم لوگ اسی کے تماشے کی تیاری میں مصروف ہیں. وہ کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا, دیکھوں کون ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کس شہر کے باشندے ہیں. ایک گوشے میں میں کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی, قافلہ داخل ہو رہا ہے. اب جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا, آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کی انیوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں. میں نے جب چہروں کو دیکھنا چاہا, چہرے سے نور برس رہا تھا, چہرے سے نور برس رہا تھا, میں بڑا پریشان ہوا, یہ کیسے خواہ جی ہیں، جن کے چہرے اتنے نورانی ہیں۔ ابھی اسی تعجب میں تھا، میں نے دیکھا کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اونٹ کے اوپر نہ اماری ہے، نہ کجاوا ہے، نہ محمل ہے، کچھ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ان کی گودی میں ننے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے اتنے بھوکے ہیں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں، ہوٹھوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ مظلومیت کا ان کا یہ عالم تھا، کوفے کی عورتوں سے بھی برداشت نہ ہو سکا، اپنے گھر میں گئیں، صدقے کا خرما لائیں، بچوں میں لا کے بانٹنا چاہا۔ اچانک میں نے دیکھا بیویوں میں سے ایک بیوی کھڑی ہو گئی، اے کوفے والیوں، ان صدقہ علینا حرام، ارے ہمیں صدقہ مت دینا، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا، بی ہم نے اسیر بڑے دیکھے ہیں، تمہارے جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے۔ بھوک کا یہ عالم، پیاس کا یہ عالم، اور شرافت کا یہ عالم ہے کہ صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ایل اسارا انتن، آخر تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، تم کون ہو؟ ایک دفعہ بی نے سر پیٹ کے کہا، نحن من اسارا آل محمد، ارے میں رسول کی نواسی زینب ہوں، یہ نوکے نیزہ پہ حسین کا اثر ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے، واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ مرنے سے پہلے ہم یہ 40 کے 40 تحفے اپنے ساتھ فراہم کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہے انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق کرامت فرما۔ شیعان اہل بیت اطہار کی حفاظت فرما، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من عوانه وانصاره۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ کے اپنے مرحومین کے لیے، اور شہداء اسلام کے لیے۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم مغضوب علیہم ولا الضالین۔
برادران خاران، اس سے پہلے کہ ماتم شروع، ایک اعلان میں کر